السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سورة آل عمران کی تین آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. یہ آیات بھی ایک ریمائنڈر ہے، ایک یاد دہانی ہے، اولاً میرے لیے اور ثانیاً آپ تمام حضرات کے لیے بھی. اتفاق کہہ لیجئے، اگرچہ اس دنیا میں کوئی شے بھی اتفاقاً وجود میں نہیں آتی، ہر شے اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن کی پابند ہے، ہمارا ایمان ہے یہ. لیکن یہ کہ مستقلاً دو جمعے ایک دوسرے سے متصل، میرا خیال ہے عرصہ دراز ہوا کہ آپ حضرات سے کوئی موقع نہیں مل سکا. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ جمعہ بھی اسی کے ساتھ شامل ہے تو میں شاید پچھلی گفتگو جو بہت ہی مختصر رہ گئی تھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق ہے اور جو سچا تعلق ہونا چاہیے وہ بیان نہیں ہو سکا تھا. لیکن یہ کہ میں یہ بھی نہیں چاہ رہا کہ اسی کا اعادہ کروں یا اس میں جو باتیں باقی رہ گئی تھی اس کا تذکرہ کروں، لیکن بطور ری ریمائنڈر، پچھلی مرتبہ کی باتیں بھی ریمائنڈر ہی تھی اور اب ہوا کہ اس میں اور آر ای کو ایڈ کر لیجئے. ابھی چونکہ ماہ ربیع الاول جاری ہے، ہمیں پھر اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا جو تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آیا وہ خلوص پر مبنی ہے یا نہیں ہے. ہم امت مسلمہ کے فرد ہیں، مسلمان ہیں، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیجئے کم ہے. لیکن یہ کہ جو تعلق کی بنیادیں میں نے آپ کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ پچھلی مرتبہ رکھی تھی کہ اللہ کے رسول پر ایمان کے اصل معنی ہیں کیا، اس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہم اپنے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کر رہے ہیں؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو شے بھی تمہارے سامنے پیش کرے، جس کا حکم دے، اسے خوب مضبوطی سے تھام لو، اس پر عمل کرنا تم پر لازم ہے، اور جس شے سے وہ منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ. تو یہ ایک کسوٹی ہے کہ جو قرآن حکیم نے بھی ہمارے سامنے رکھی اور متعدد احادیث ہیں کہ جس میں یہ بات ہم پر واضح ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کا ہر گوشے میں جائزہ لینا چاہیے کہ واقعتا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب اور بحیثیت مسلمان جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، ہم اس کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اسی کی ایک اور ڈائمنشن ہے کہ جو آج کے تین آیات میں، پھر بہت وقت کیونکہ مختصر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بارہ جتنا حصہ بھی ان آیات کا میں آپ پر واضح کر سکوں. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں ایک بہت خوبصورت جوڑے کی شکل میں ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ان دونوں صورتوں کے لیے الغمامتان کے الفاظ استعمال کیے، اور پھر اس کی تشریح بھی بیان کی کہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں ان لوگوں کے سروں پر ایک بادل کی طرح سایہ فگن کر دی جائیں گی، دو بادلوں کی طرح، جو ان خوبصورتوں کے ساتھ خصوصی دلچسپی رکھتے تھے، ان کو پڑھتے تھے اور انہیں حرز جان بناتے تھے. شریعت کے بڑے تفصیلی احکامات ہیں جو آپ کو سورہ بقرہ میں ملیں گے، اسی طرح سورہ آل عمران کا معاملہ ہے. تو الغمامتان کا جو ہے یہ الفاظ حضور نے استعمال کیے ان دو صورتوں کے بارے میں، اور پھر یہ کہ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو ان دونوں صورتوں میں قدرے مشترک ہے، دونوں کا آغاز الف لام میم سے ہو رہا ہے، دونوں ہی کے اختتام پر بہت ہی جامع دعائیں ہیں. خاص طور پر سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے وہ تو میں نہیں سمجھتا کسی شخص کو بھی یاد نہیں ہوں گی، اور ان پر عمل پیرا نہ ہوگا بئی مانا کہ اس کا گس کثرت کے ساتھ ان کا اعادہ کرتا رہے اپنی دعاؤں میں. جس ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بہت جامع دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے. اور ان دو آیات کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں تلے کے دو خزانے ہیں جو اللہ نے امت کو عطا فرمائے ہیں، اور شب معراج کے تحفے میں شمار ہوتی ہے سورہ بقرہ کی یہ دو آیات. تو یہ بہت خوبصورت جوڑا ہے جو قرآن حکیم کے بالکل آغاز میں موجود ہے. بہت سی اور قدرے مشترک ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اس کا وقت نہیں ہے. اب آئیے ان تین آیات کی طرف جس کی ابھی میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی، ابھی ترجمہ بھی ہم ان تینوں کا مکمل کر لیں گے، باقی جو وقت ہمیں میسر ہوگا اس میں جتنا کچھ بھی ہو سکتا اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. یہ سورہ مبارکہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران 199 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کے بالکل وسط میں آیت نمبر 102 103 اور 104 گویا کہ بہت ہی خوبصورت کوئی ہار ہے اور اس کے درمیان میں بڑے بڑے موتی ہیں. ایک سب سے بڑا موتی جو ہے وہ درمیان میں ہے اور دو چھوٹے چھوٹے موتی اس کے ساتھ لگے ہیں، اور اس کے علاوہ انگنت آیات ہے قرآن کی جو موتیوں کی شکل میں موجود ہیں. تو بہترین تشبیہ ہے گویا کہ ایک نیکلس یا کوئی ہار کے جس کے بالکل وسط میں ایک بہت بڑا موتی ہے کہ جس میں قرآن کا ذکر ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اس لیے کہ ان تین آیات میں سب سے بڑی آیت حجم کے اعتبار سے یہی آیت مبارکہ ہے، اور اس کے ساتھ دو چھوٹی آیات ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اور دوسری آخری آیت ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاته جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مت مرنا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس عالم میں اس حالت میں کہ تم فرما برداری میں لگے ہوئے ہو. صرف ترجمہ سن لیجئے ابھی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ مضبوطی کے ساتھ، ولا تفرقوا اور باہم متفرق مت ہونا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی تھی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ جبکہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں یگانگت پیدا کر دی، الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اور تم اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے باہم بھائی بھائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور تم تو آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے تک پہنچ چکے تھے، فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا تو اللہ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا، اس آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات بڑی کھول کھول کر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں تاکہ تم ہدایت کو اختیار کرو، ہدایت کے رستے پر آؤ، ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر اور لازم ہے کہ تم میں ایک جماعت یہ موجود رہے، یدعون الی الخیر جو خیر کی طرف بھلائی کی طرف نیکی کی طرف دعوت دینے والے ہوں، یامرون بالمعروف جو معروف کا نیک کاموں کا حکم دینے والے، وینہون عن المنکر اور منکرات سے بے حیائی کے کاموں سے فحش سے گناہوں سے روکنے والے ہوں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور صرف یہی لوگ وہ ہیں جو اللہ کے ہاں فلاح سے اور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. یہ تین آیات کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا. اب آئیے سب سے پہلی آیت کی طرف. اس میں جو حکم دیا گیا مجھے اور آپ کو، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آپ پڑھیں یا سنیں تو فوراً اپنے آپ کو مخاطب سمجھا کیجئے کہ میں اللہ کے اس حکم کا مخاطب ہوں. وہ ہے کہ اللہ واحد کے صیغے میں مجھ سے خطاب کر رہا ہے. ہم تو چونکہ امت مجتمع سے خطاب ہے تو ہم تو 1 ارب 70 کروڑ انسانوں میں سے ایک شخص ہے نا، تو اسی ریشو پروپورشن سے گویا کہ اس آیت کے اندر جو اصل حکم ہے، جو اس کی اصل شدت ہے، وہ ڈائیلوٹ ہو جائے گی، جب تک کہ ہر وہ آیت جس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے ہوتا ہو، ہم یہ سمجھے لازماً کہ اس میں اللہ تعالیٰ مجھے خطاب کر رہا ہے، انڈیویجولی مجھے خطاب کر رہا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب یہ تقوی کی اصطلاح قرآن حکیم میں سینکڑوں مرتبہ آئی اور حکم کے انداز میں آئی، مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا اور تمام انسانوں کے لیے بھی اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سورہ نساء کی جو پہلی آیت جس کا آغاز ہو رہا ہے، اے بنی نوع انسان، یہاں تمام انسان مراد ہے، تقوی اختیار کرو اس اللہ کا، اپنے اس رب کا جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان میں اور آپ مخاطب ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب ذرا ہمیں تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ تقوی کے ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے. جہاں تک بچنے کی بات ہے وہ تو بالکل صحیح ہے، بچو. بقنا عذاب النار کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اے پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، وقنا عذاب النار، وہی مادہ ہے جو تقوی کا مادہ ہے. لیکن کس شے سے بچنا؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، حرام کام میں ملوث ہونے سے بچنا، گناہوں اور معصیت کے کاموں سے بچنا. بچنے میں تو یہی مراد ہوگی نا. دوسرا ترجمہ کیا جاتا ہے ڈرو، یہ ترجمہ بھی بالکل صحیح ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس دن سے کہ جس دن اللہ کا عذاب آئے گا، اور وہ صرف ظالموں پر نہیں آئے گا بلکہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا. پھر ایسا نہیں ہوگا کہ صرف وہی لوگ ہلاک کیے جائیں جو اللہ کے بڑے باغی تھے اور بڑے سرکش تھے، بلکہ وہاں وہ لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے جو وہاں اس بستی میں موجود تھے. یہ الگ بات ہے کہ اصل زندگی جو آخرت کی ہے، اس میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، ان بدکاروں کا، ان بدبختوں کا، ان اللہ کے باغیوں اور سرکشوں کا، اور ان اہل ایمان کا کہ جو اسی عذاب میں آ کر، اسی لپیٹ میں آ کر وہ بھی ہلاک ہوئے. آخر تبھی موت بھی تو انہیں مرنا تھا نا. تو ان کا جو انجام ہوگا آخرت میں، یہاں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا. اگرچہ آپ بظاہر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آیا، جس طرح آپ کو معلوم ہے جو زلزلہ آیا تھا اور اس میں پوری کی پوری بستیاں جو ہیں بالکل تہس نہس ہو گئی تھی، اپنے سرے سے وجود ہی ان کا ختم ہو گیا تھا. 2005 یا 2008 کا زلزلہ جو تھا آپ کو یاد ہوگا، اس میں تو کہنے والوں نے یہ بھی کہا ہے، جو خاص طور پر آزاد کشمیر کے علاقے کے رہنے والے تھے، کہ خوب بھری بستی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور وہ ایسے اوپر سے وہ آیا ہے، اس کی جو ہے مٹی اور پتھر، کہ اس کا وجود ہی ختم ہو گیا. اب کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بستی میں کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں تھا؟ کیسے ممکن ہے؟ تو گویا کہ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ صرف عذاب انہی پر آئے گا کہ جو اس بستی کے بدکار ہوں گے، جو بہت فاسق و فاجر ہوں گے اور بہت اللہ کے باغی اور سرکش ہوں گے، بلکہ یہ کہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے. یہ تو اصل میں پہلے رسولوں کا معاملہ خاص تھا، جس میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے رسول کو حکم دے جاتا تھا کہ اپنی اس بستی کو جو ہے چھوڑ کر چلے جاؤ، اور گویا کہ اہل ایمان اس رسول کی معیت میں اس بستی کو خالی کر دیتے تھے، پھر اللہ کا عذاب آتا تھا اور تمام کافروں کو اور مشرکوں کو ہلاک کر دیا جاتا تھا. تو وقنا عذاب النار، بچو، بچائے پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے. اسی طرح جو دوسرا مفہوم اس کا بیان کیا جاتا ہے وہ ڈرو، اور یہ ڈر اور خوف جیسا کہ میں نے عرض کیا اس حوالے سے کہ ہمارا رب کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ کی پکڑ سے بچو، گناہوں سے بچو، معصیت کے ارتکاب سے بچو. اور تقوی کی ایک بہت خوبصورت جو ہے تمثیل بیان کی تھی حضرت عبی ابن کعب نے رضی اللہ تعالی، اور سوال کرنے والے کون تھے حضرت عبی ابن کعب سے؟ حضرت عمر خطاب رضی اللہ، عمر دی گریٹ، جن کے نام سے کیسر و کسرا کے ایوانوں میں لرزہ تاری ہوتا تھا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گویا کہ ان کو شاید علم نہیں تھا لہذا وہ سوال کر رہے ہیں. تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اگرچہ حوالہ نہیں ہے کہ کس کتاب سے انہوں نے صاحب تفسیر نے لیا، لیکن بہرحال یہ واقعہ تو موجود ہے. اور حضرت عبی ابن کعب سے جو سوال کیا تو خاص طور پر کس لیے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، وَأَقْرَأُهُمْ عبی ابن کعب، قرآن حکیم کی تعلیمات کا اصل مفہوم جاننے والے. قرآن تو اگرچہ پڑھنے کو کہیں گے، لیکن قاری وہ ہے جو اس کو صرف پڑھ نہ رہا ہو بلکہ اس کو سمجھ بھی رہا ہو. تو حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں میں، صحابہ کرام میں قرآن ہے، اقرؤہم عبی ابن کعب، قرآن حکیم کے پڑھنے والے اور اس کے اوپر استہزاء رکھنے والے میرے یہ ساتھی عبی ابن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا ایک موقع پر کہ ذرا بتاؤ تمہارے نزدیک تقویٰ کیا ہے؟ ایک تو مفہوم سب کو معلوم ہے تقویٰ کے معنی کیا ہے، لیکن سوال کرنے والے حضرت عمر اور جن سے سوال کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضور نے انہیں فرمایا، ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ میری اس کتاب کا علم رکھنے والے اور اس کے قاری جو ہیں وہ عبید بن کعب ہے۔ تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم کبھی کسی خاردار جنگل سے گزرے ہو جہاں جھاڑیاں بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، روڑے پتھر بھی ہیں اور انسان کو بڑا محتاط ہو کر چلنا پڑتا ہے، کہیں اس کا دامن جو ہے کسی جھاڑی میں نہ الجھ جائے، کوئی کانٹے جو ہے اس کو آلودہ نہ کر دیں، اس کے زخمی کوئی خراش لگ جائے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں کئی مرتبہ گزرا ہوں۔ تو حضرت عبید بن کعب نے کہا تو وہاں گزرتے ہوئے آپ کا کیا اہتمام کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہاں سے گزرتے ہوئے میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور نیچے فرش پر بھی نظر رکھتا ہوں کہ کہیں میرا پاؤں جو ہے کسی سانپ پر نہ آ جائے، کسی بچھو پر نہ پڑ جائے، کوئی زہریلا جو ہے وہ حشرات الارض میں سے کوئی مخلوق مجھے ڈس نہ لے، کہیں کوئی کانٹا ایسا نہ ہو کہ میرے پاؤں زخمی ہو جائیں۔ لہذا میں بڑی محتاط کے ساتھ احتیاط سے چلتا ہوں، اپنے دامن کو سمیٹتا ہوا اور پھونک پھونک پر کر قدم رکھتا ہوا۔ تو حضرت عبید بن کعب نے کہا کہ تمہارا یہ طرز عمل اصل میں تقویٰ ہے۔ بات بہت سادہ ہے، اس دنیا میں جس شخص کو بھی بھیجا گیا تو ہر چہار طرف بڑے بڑے پاورفل میگنٹس لگے ہوئے ہیں، بظاہر ملمہ کاری ہے کہ آپ کے من کو بڑے بھاتے ہیں، لیکن یہ کہ اندر جسے آپ کہیے کہ بدترین قسم کے گناہ اس میں موجود، ذرا ایک قدم آپ ذرا فحاشی اور بہوائی کی طرف آگے بڑھائیے، آگے کے رستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح یہ دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، حب جاہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں جو کاٹے ہیں جو فرش میں موجود ہیں۔ یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے جس سے مجھے بھی آپ گزرنا ہے، آپ کو بھی گزرنا ہے، حرام بھی ہے حلال بھی ہے۔ اپنے آپ کو ان کانٹوں سے بچاتے ہوئے یہاں سفر اختیار کرنا، ایسے گزرنا کہ آپ کا دامن کہیں کسی گناہ کے اندر، کسی معصیت کے اندر ملوث نہ ہو جائیں، اس میں آ کر جو ہے کہیں پھٹ نہ جائے وہ دامن، اور جس طرح پھونک پھونک کا قدم رکھنا کہ آپ کہیں کسی حرام کے اندر ملوث نہ ہو جائیں۔ یہ اصل روش ہے کہ جس کو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ طریقہ ہے جسے ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ تو اس سے خوبصورت تمثیل اور ہو نہیں سکتی، گویا کہ دنیا جو ہے ہر شخص اس کا مسافر ہے، لیکن اسے سفر کیسے کرنا ہے؟ جیسے کہ حضرت عمر سے انہوں نے سوال کیا تھا اور انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے بڑے دامن کو بچاتا ہوا پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا وہاں سے گزروں گا، تو اس دنیا میں ہمیں بھی اسی طرح سفر اختیار کرنا ہے اور اپنے اس گزرگاہ سے گزرنا ہے جس کی بہترین تعبیر حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے رکھی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اب یہ آئے مبارکہ چونکہ ہمارا وہ جو خطبہ مسنونہ ہوتا ہے نکاح کے موقع پر جو پڑھا جاتا ہے تو اس کا بھی لازمی جز ہے، جب بھی جو نکاح خواہ ہوگا، جب بھی وہ قرآن کے تین چار آیات جن کا انتخاب حضور نے فرمایا تھا وہ جب پڑھے گا تو ان میں یہ آیت سر فہرست ہوتی ہے۔ اور واقعی یہ ہے کہ تقویٰ کے موضوع پر قرآن حکیم کی جامع ترین آیت، عظیم ترین آیت یہی ہے، جہاں مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقویٰ اتنا جتنا کہ تقویٰ کا حق ہے۔ اور یہ بات آپ کے علم ہے کہ کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ کے تقویٰ کا حق ادا کر دیا، کیسے باشد، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں ما عرفنا کا حق کا معرفت، کہ پروردگار ہم تیری معرفت ہی حاصل نہیں کر سکے جیسا کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا۔ تو کسی شخص کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں نے اللہ کے تقویٰ کا حق ادا کر دیا ہے اس کا امکان نہیں، لیکن ہاں ہم مکلف اس اعتبار سے ضرور ہیں کہ جو ہمارا دائرہ کار تھا جہاں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے وہاں اللہ کے احکامات کی پابندی کی یا نہیں کی، حرام و حلال کی تمیز کو اپنے پیش نظر رکھا یا نہیں رکھا، جہاں اختیار ہمارا ہے، دائرہ کار ہمارا ہے، یہاں آ کر انسان مکلف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے حق کا تقاتی، اللہ کے تقویٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم تسلیم کرتے ہیں اس بات کو، لیکن یہ کہ آیا جہاں ہم کر سکتے ہیں، جہاں ہمارا اختیار ہے، جو ہمارے دائرہ کار میں آتا ہے، کیا اس میں بھی اللہ کے تقویٰ کو ہم جو ہے نافذ نہیں کر سکتے، لاگو نہیں کر سکتے؟ تو صحابہ کرام جیسا کہ آپ کے علم میں بارہا یہ باتیں آ چکی ہیں، یہاں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو وہ گھبرا گئے تھے کہ کون شخص ہے کہ جو اللہ کے تقویٰ کا حق ادا کرے؟ تو پھر جب سورۃ تغابن کی آیت نازل ہوئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو اب صحابہ کرام کی جان میں جان آئی، ہاں واقعتاً اب ہم میں سے ہر شخص مکلف ہے اس اختیار کا، اس استطاعت کا جو اللہ نے اسے دی ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مت مرنا یا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اسلام کی حالت میں. اب یہ باتیں جو کہ بارہا جب بھی خطبہ نکاح ہوتا ہے تو بیان کرتا ہوں، بہت سے لوگوں نے سنی بھی ہوگی، لیکن بہرحال ان کے لیے بھی ایک ریمائنڈر ہے کہ موت کا وقت کس شخص کا کب متعین ہے وہ صرف اللہ کے علم ہے. وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، جب رحم مادر کے اندر انسان کا نطفہ جو ہے وہ مضغے کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے، علقہ کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے، ایمبریولوجی کے جنہوں نے بھی مطالعہ کیا، یہ سٹیجز آتی ہیں. اگر یہ بالکل ڈیمارکڈ نہیں ہے کہ 40 دن وہ نطفہ میں رہے گا اور پھر 40 دن علقہ میں رہے گا، پھر 40 دن مضغہ میں رہے گا، لیکن حدیث میں یہ الفاظ آئے. پھر جب 120 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جو یہ ایک جسے آپ کہیے جنین جو نشو و نما پا رہا ہے، جسے ابھی جس کی ولادت ہونی ہے، اس کی روح کو لا کر اس کے اس جسد کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی چند باتیں طے کر دی جاتی ہیں. حدیث میں 4 باتوں کا ذکر موجود ہے، جس کے اندر یہ کہ اس کی عمر کتنی ہوگی. اب وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی شخص کا آخری وقت کب آئے گا، آیا بالکل نوجوانی ہی میں وہ داغ مفارقت دے جائے گا، یا یہ کہ عمر کے اس حصے تک پہنچ جائے گا کہ جس میں انسان جو ہے دوسروں کا محتاج محض ہو جاتا ہے، جسے قرآن حکیم کہتا ہے ارذل العمر. وہ عمر جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جس عمر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اللہ کی پناہ طلب کی ہے، پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں عمر کے اس درجے کو پہنچ جاؤں کہ جہاں میں دوسروں پر بوجھ بن جاؤں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری اور آپ کی دعا بھی یہی ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم اگر اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ جس طرح وہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور جس طرح وہ خود اپنا معافی ضمیر کہہ بھی نہیں سکتے، اگر کوئی شخص فالج میں ہے تو بتا بھی نہیں سکتا اسے کیا تکلیف ہو رہی ہے، کیا شے ہے جو اس کے اندر ہے جو وہ بتانا چاہتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ارذل العمر ہے، تو گویا کہ یہ تو اللہ کے علم میں ہے نا. تو یہاں جو فرمایا گیا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو مت مرنا یا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر. جیسا کہ میں نے عرض کیا موت کا تو کسی شخص کو پتا نہیں. ہمیشہ میں کہا جا کیا کرتا ہوں، بات کر اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ کل کے دن کا سورج، اگلا ہفتہ، اگلا مہینہ آیا ہماری زندگی میں آئے گا نہیں آئے گا، ہمیں سے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. جو اس ہفتے کے دوران جو اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، کیا انہیں معلوم تھا، یا انہیں کہیں دور دور تک کوئی اندازہ تھا کہ مجھ پر موت اچانک آ سکتی ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. تب موت کا وقت چونکہ تمہیں معلوم نہیں، لہذا یہ نہیں ہے کہ توبہ کو مؤخر کرتے رہو کہ میں مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا. حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ توبہ کا درے توبہ جو ہے، توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، ما لم یغرغر، جب تک کہ وہ موت کی جو غرغراہٹ ہے جسے سکرات موت کہتے ہیں، جس میں انسان کی آواز سلب کر لی جاتی ہے، اور جو بے عزت و اقارب قریب کھڑے ہوتے ہیں انہیں محسوس ہو جاتا ہے کہ اب اس کے آخری لمحات ہیں، جب تک وہ لمحات اس پر وارد نہیں ہوتے اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازہ کھلا رکھتا ہے. لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آیا اس وقت آپ کو توبہ کی توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی. یہی وجہ ہے کہ عام طور پر ایسے شخص کو اگر آپ دیکھیں وہ جان کنی کے عالم میں ہے، یا معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا اس دنیا سے چل چلاؤ ہے، تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد، تاکہ وہ اگر اپنے ہونٹ نہیں بھی ہلا سکتا تو کم سے کم یہ کہ جی میں ان کلمات کو دہراتا رہے گا نا. وہ جو ہم کہتے ہیں وتوفنا علی الایمان، اے پروردگار ہمیں جب وفات دیجو تو ہماری وفات ایمان کی حالت میں ہو. یہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، ہمیں زندہ رکھیے تو اسلام پر زندہ رکھ، اسلام کی تعلیمات پر زندہ رکھ، حرام و حلال کی تمیز پر زندہ رکھ، اور یہ کہ جب تیری باب مشیت میں یہ ہو اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، جسے تو زندہ رکھ اسے اسلام پر زندہ رکھ. اور اے پروردگار جس کے لیے تیری جناب میں موت کا فیصلہ ہو چکا ہو تو اس کی موت جب آئے تو وہ ایمان کی حالت پر ہو. تو ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس بات کو خوب اچھی طرح گویا کہ پلے باندھ لو کہ ایسا نہ ہو کہ موت، ظاہر ہے کہ موت تو بے خبری میں بھی آ سکتی ہے نا، انسان سویا ہوا ہے اور اچانک جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ چند لمحوں کی بات ہوتی ہے، کتنا کچھ امکان ہے کہ اس وقت فوراً آدمی توبہ کر لے، اور توبہ کی توفیق بھی انہی کو ملتی ہے جن کی گزشتہ زندگی اس کی گواہی دے رہی ہو. یہ تو اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کا جو عفو کا جو خزانہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ چاہے تو ابو جہل کو معاف کر دے, ابو لہب کو معاف کر دے, جو اسلام کے بڑے بڑے دشمن ہیں اللہ چاہے تو معاف کر دے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے, وہ عدل سے کام لے گا. جن لوگوں نے بھی اس دین کے کام کے اندر روڑے اٹکائے ہیں نبیوں اور رسولوں کو, جنہوں نے قتل تک کر دیا, کیا وہ یوں چھوڑ دیے جائیں گے؟ افاحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ گمان کیا تھا تم بیکار اور ایسی چھوڑ دیے جاؤ گے بغیر باس پرس کے, بغیر وہ میزان عدل کو قسط قائم کیے؟ یہ تو تمہارا اپنا مغالطہ ہے, تمہاری اپنی غلط فہمی ہے. تو ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تو مت مرنا یا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر. اب دوسری بات یہاں جو نوٹ کرنے کی ہے میری اور آپ کی, کہ مسلمون سے مراد کیا ہے؟ آیا 1,70,00,000,000 انسان جو اس روئے ارضی پر موجود ہیں, جن میں سے شاید 5% یا اس سے کوئی آگے پیچھے پلس مائنس ہوں گے, تو شاید ان جو اسلام کا ظاہر ہے اس پر عمل کرنے والے ہوں, تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا بے انصاف ہے کہ تمام انسان کو بخش دے گا؟ اسلام کے معنی ہمیں سمجھنا چاہیے. اسلام کہتے کسے ہیں؟ اسلام کے معنی کیا ہے؟ سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے, سبمٹ کر دینا اس کے سامنے, سر تسلیم خم کر دینا اس کے حکم کے سامنے. اسلام تو یہ ہے. ہم نے حدیث پڑھی تھی جب ہم 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان کی تعریف بنیادی طور پر جو کی گئی کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان امن میں ہوں, محفوظ رہیں, سلامتی میں ہوں, وہ خود بھی سلامتی کے رستے پر قائم ہو اور اسے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حضور نے تو اس شخص کے ایمان کی کلیت نفی کر دی تھی کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے. واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن, خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. 3 مرتبہ حضور نے قسم کھائی. جب صحابہ نے سوال کیا تو کیا جواب تھا؟ الذی لا یؤمن جاره بوائقہ, وہ شخص خدا کی قسم مومن نہیں کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں, اس کے ضرر سے وہ محفوظ نہیں ہے. تو اسلام تو اصل میں اس شے کا نام ہے, سلامتی کے رستے پر رہنا, اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر دینا, یہ اسلام ہے. اور صرف نماز روزہ حج زکات کا نام اسلام نہیں ہے, یہ شعائر اسلام ہیں, یہ اسلام کے پلرز ہیں, یہ ستون ہیں جن کے اوپر آپ نے کوئی عمارت دیکھی ہو جو ستونوں کے اوپر قائم ہے. 4 ستون ہیں اور اس کے اوپر بڑی بلڈنگ بھی تو موجود ہے نا, 3 منزلہ بلڈنگ, صرف 4 کالمز ہیں, 4 پلرز ہیں کہ جس کے اوپر ہے. تو یہ تو اصل میں وہ 4 ستون ہیں, 4 پلرز ہیں کہ جو اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جس میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا چاہتا ہے اور کہلانا چاہتا ہے تو اسے اس پر عمل کرنا ہوگا. وہ حدیث آپ میں سے بہت سے حضرات کو شاید یاد بھی ہوگی, بنی الاسلام علی خمس, شہادت اللہ الہ الا اللہ الی آخر الالفاظ, وقت نہیں ہے میں اس کی تفصیل بیان کروں. تو اسلام کو صرف اسی حد تک محدود کر دینا کہ جو شخص اس بات کا اہتمام کر رہا ہے شاید وہ اسلام پر کلیتاً پابند ہے, نہیں. یہ تو وہ 4 چیزیں ہیں جو سپورٹ کر رہی ہیں اسلام کی بلڈنگ کو. اور اب اسلام کی بلڈنگ کیا ہے؟ پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا. ہماری زندگی کا بہت بڑا ایریا, جس طرح ہارڈ ڈسک ہوتی ہے نا, اس کا بہت بڑا ایریا کوئی ایک پروگرام اگر لے لیتا ہے, تو ہماری زندگی کی ہارڈ ڈسک کا بہت بڑا ایریا وہ ہے جس کا تعلق ہماری معاش سے ہے, ہماری روزی سے ہے. ہم کما کیا رہے ہیں, کن ذرائع سے کما رہے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے 8, 10, 12 گھنٹے ہم لگاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو گویا کہ اس بڑے ایریا جو ہے ہارڈ ڈسک کا سب سے میکسیمم تو اس نے آکوپائی کیا ہوا ہے, اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی توجہ ہی نہ ہو کہ اسلام کیا کہتا ہے, دین کی تعلیمات کیا ہے, حدیث کس جانب رہنمائی کر رہی ہے. تو یہ تو پھر اسلام نہیں ہے نا. ولا تموت, تو پہلی آیت یہ بھی مکمل نہیں ہوئی, تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر. اسلام کے معنی, علامہ اقبال کا وہ شعر بارہا والد محترم کی زبانی بھی آپ نے سنا ہوگا, چمی گویم مسلمانم بلرزم کے دانا مشکلات لا الہ رہا. جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں تو ایک مرتبہ کانپ اٹھتا ہوں, مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اسلام کے معنی ہیں کیا. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام صرف ان شعار اسلامی پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے. وہ جو 4 پلرز ہیں وہ تو اصل میں وہ بنیادوں کے اوپر جو شے قائم ہے وہ پلرز اور ستونوں کی شکل میں, اصل شے اسلام اور ہے. تو ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تو یہ گویا کہ وہ پہلی سیڑھی ہوئی. اگر ایک ممبر کا آپ تصور کیجئے کہ جس کے تین سٹیپس ہیں, تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ خود اللہ کی فرما برداری اختیار کرو اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں, اور ہر لحظہ جو ہے خبردار رہو کہ کسی لمحے موت آ کر میرا اس دنیا سے مقاطع کر سکتی ہے, اور اگر اس وقت میں کسی حرام کام میں ملوث ہوا, کسی خلاف شریعت قائم کے اندر انوالو تھا, اور اسی لمحے جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتہ اجل کے ذریعے میری روح قبض کر لے, تو یہ موت پھر بڑی حسرت ناک موت ہے. شراب کے بارے میں کسی معلوم نہیں کہ وہ حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود, ولا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن. کوئی شخص بھی جب وہ شراب پی رہا ہوتا ایمان نہیں ہوتا اس میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ خبریں بھی پڑھتے رہتے ہیں, فلاں بستی کے رہنے والوں میں سے 25 افراد ہلاک ہو گئے, کہیں زہری جو کچی شراب جسے کہا کرتے ہیں وہ کہیں انہوں نے پی لی تھی. تو حضور نے تو یہ فرما دیا, وہ تو ایمان پر گئی نہیں. ٹھیک ہے, اسلام کا ایک شیلٹر انہیں حاضر ہے, نماز جنازہ بھی آپ ادا کر دیں گے, ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنے سے بھی ہمارا دین ہمیں منع نہیں کرتا. لیکن کیا وہ فرما برداری والا عمل کر رہے تھے جب ان کی جان نکلی؟ اسی طرح اور اس کو ایکسپینڈ کر لیجئے, تو معلوم ہوا کہ انسان جب کوئی گناہ کا عمل کر رہا ہو جو صراحتاً حرام ہے, اور اس عالم میں اگر اس کی موت نکلی, تو حضور نے تو فرما دی وہ ایمان تھا ہی نہیں اس میں. لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن, ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن. کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. وہ جو پورا پروسیس وہ کر رہا ہے وہ اس بات کی گواہی ہے کہ اس میں ایمان نہیں ہے. اور اگر ان لمحات میں اس کی روح قبض کر لی جائے, تو ظاہر ہے کہ پھر یہ وہ فرما برداری والی زندگی نہیں ہے, نافرمانی والی, بغاوت اور سرکشی والی زندگی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. ان تین آیات میں سے سب سے پہلی آیت ہی کو میں نے آج فوکس کیا ہے کہ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اسلام کی حالت پر, فرما برداری کے عالم میں. اب اگلی آیت جسے میں نے قرار دیا تھا کہ اس بڑے ہار کا جس میں 199 موتی ہیں, ان میں بالکل وسط کے اندر جو سب سے بڑا موتی ہے جس کا تعلق اس قرآن کے ساتھ ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اس پر ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے, پھر کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ میں بھی یاد رکھوں گا, اس پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص طور پر اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگی کے وہ کون کون سے گوشے ہیں کہ جس میں ہم اللہ کی فرما برداری سے کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں, اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رستے کے اوپر آ جائیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.